الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأذلنه ولأمنينه ولآمرنهم فليبتكن أذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين متنزات سورة النساء کہ الحمدللہ 17 رکوع ہم مکمل کر چکے ہیں پچھلی نشست میں اور یہ بات تکرار کے ساتھ ہم سمجھ رہے ہیں کہ تیسرا حصہ سورۃ النساء کا جو آیت نمبر 58 سے اور آیت نمبر 152 تک ہے یہ مسلمانوں سے اہل ایمان سے خطاب چل رہا ہے اور اہل ایمان میں سے جو آستین کے سانپ تھے منافقین ان کی تین بڑی کمزوریوں کا بیان الحمدللہ ہمارے سامنے آیا ہے اللہ تعالیٰ ان بڑی کمزوریوں سے ہماری حفاظت فرمائے نفاق کے ہر درجے سے ہمیں محفوظ فرمائے تین بڑی کمزوری میں سے ایک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت جو کہ بہت ہی بھاری تھی منافقین پر دوسرا اللہ کے راستے میں قتال فی سبیل اللہ اور تیسری کمزوری اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا اپنے مال و منال کو دین کی سربلندی کے لیے چھوڑنا یہ تین بڑی کمزوروں کے بیان ہم نے سمجھا اہل ایمان سے خطاب میں آج کا جو مقام ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے آیت نمبر 116 سے اور آیت نمبر 122 تک کا آج ہمیں مطالعہ مکمل کرنا ہے کہ جس میں اہل ایمان کے سامنے میرے اور آپ کے سامنے عقیدے کے اعتبار سے جو بہت بڑا گناہ ہے اور جو جرم ہے یعنی شرک اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو کسی بھی اعتبار سے شریک کر دینا تو اس کی مذمت ہے کہ جو سورۃ النساء میں دوسری مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 116 میں بیان فرما رہے ہیں اور ساتھ ہی پھر جو شیطان کے جو شرک پر لگاتا ہے انسان کو اور بھٹکاتا ہے اس کے کچھ عزائم بھی ہیں انسان کے خلاف کہ جو اس نے کیے ہیں ان کی بھی تفصیل ہے کہ جو ان آیات میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی اور جو بد نصیب اس شیطان کے بہکاوے میں اور اس کے عزائم میں پھنستے ہیں تو ان کے لیے انجام بد بھی ہے اور جو اہل ایمان شیطان کے ان ہتھکنڈوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں شیطان کی پیروی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں ان کا جو حسن انجام ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے یہ شرک کی ضمن میں یہاں آیت دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہی ہے ایز اٹ از یہ آیت پہلے ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 48 کہ جس میں من وان یہی الفاظ آئے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے یعنی اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, اور وہ بخش دے گا اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے جس کو وہ چاہے گا. یہ وہ ٹکڑا ہے کہ جو آیت نمبر 48 میں بھی سورۃ النساء کے ہمارے سامنے آیا, اور اس سورت میں دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا. تو یہ قرآن مجید کا اسلوب کثرت سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی ایک بات ایک سے زائد دفعہ ریپیٹ ہو تو اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے. تو لہٰذا یہ شرک کا موضوع تو ایسا ہے کہ جو کثرت کے ساتھ, کیونکہ یہ عقیدے کے اعتبار سے بہت بڑا جرم ہے. کچھ دنوں پہلے جو ایک نشست ہوئی تھی خصوصی, اس میں ہم نے عمل کے اعتبار سے جو قبی ترین جرم ہے یعنی سود, تو یہ سود کہ جو اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ, اور یہ ہے کہ اس کا ادنا ترین حصہ ماں کے ساتھ بدکاری, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرار دیا. 36 بار زنا سے بھی زیادہ گناہ اس سود کے لین دین کے حوالے سے وہ ہم نے سمجھا تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ عمل کے اعتبار سے قبیح ترین جرم تھا, اور آج جو ہم پڑھ رہے ہیں شرک کے حوالے سے, اور پہلے بھی ہم نے تفصیل سے مطالعہ کیا تھا آیت نمبر 48 میں, تو یہ عقیدے کے اعتبار سے بہت بڑا جرم ہے. تو فرمایا گیا کہ اللہ اس کو تو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے, ہاں اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا, یہ اس کی مشیت ہے. یعنی اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اپنے ذمے جو بھی یعنی اس کی اختیار ہے مختار مطلق وہ ہے. انسان گناہ کر کے وہاں پہنچے, لہٰذا یہ ہے کہ اب روز قیامت معاوضہ کرے اور گناہوں کی سرزنش کرے اور اس کی سزا جہنم میں دے کے جو ہے وہ نکال لے پھر جنت میں داخل کر دے, یا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کو کلی طور پر بخش دے اور یہ ہے کہ جنت میں داخل کر دے. یہ کل کا کل اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے, اور جس گناہ کو چاہے وہ بخش دے. لیکن یہ ہے کہ شرک ایسا گھناؤنا جرم ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی معافی نہیں ہے, الا یہ کہ انسان زندگی میں وہ اس سے توبہ کر لے, اس سے تائب ہو جائے اور اس شرک کو جو وہ چھوڑ دے. اب آپ کو یاد ہوگا آیت نمبر 48 میں بھی یہ مضامین تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھے تھے کہ یہ شرک ہے کیا. یعنی ایک جملے میں اگر کہا جائے کہ اللہ کی مخلوق کو کسی بھی اعتبار سے اس کے برابر کر دینا کسی بھی اعتبار سے, یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. اب اس کی دو کیفیات ہو سکتی ہیں کہ اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہے اس میں کچھ ایسی صفات شامل کر دی جائیں کہ جو مطلقاً اللہ سے متعلق ہیں. مثال کے طور پر کہ اللہ کیا ہے؟ سمیع ہے. کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ سے سننے والا نہیں بلکہ اللہ سب کچھ سننے والا ہے. بصیر کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے. قدیر کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی صفاتی نام جو ہے وہ لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں, سمیع صاحب ہیں, لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ یہ جو سمیع انسان ہے یہ بھی سب کچھ سننے والا ہے, تو اب یہ کیا ہوا کہ ایک انسان کو اللہ کے مخلوق کو چند صفات کے جو ایبسلوٹ اللہ سے متعلق تھی, لہٰذا یہ ہے کہ اس میں شامل کر کے اور اس کو کیا کر دیا؟ مخلوق کو اس کے درجے سے نچلے درجے سے اٹھا کر اللہ کے ساتھ اس کو ملا دیا, یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے. اسی طرح سے دوسری کیفیت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کے اندر کچھ ایسی کمزوریاں جو ہے وہ پیدا کر دی جائیں اپنے طور پر. اللہ تو کمزور نہیں ہے, اللہ تو قوی ہے, عزیز ہے اور ہر چیز سے بے نیاز ہے, لیکن انسان اپنی کم عقل یعنی جو بھی عقل کی محدودیت ہے اس کے نتیجے میں اللہ کی قدر نہیں کرتا, اس کو پہچانتا نہیں ہے. تو پھر یہ کہ کچھ کمزوریاں کہ جو انسانوں سے متعلق ہوتی ہیں وہ اللہ کی ذات میں اس کو شامل کر دیتا ہے. یعنی کہا جاتا نا کہ اللہ بادشاہ ہے, تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کی بادشاہوں کی طرح اللہ بھی بادشاہ ہوگا, معاذ اللہ سما باز اللہ. جب ہم کہتے ہیں کہ صرف اللہ بادشاہ نہیں ہے بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اور دنیاوی بادشاہوں کے حوالے سے اس کا کوئی جو ہے وہ ان کے پیرلل کچھ نہیں. لہٰذا یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کچھ ایسی کمزوریاں لاحق کر کے اس کے مقام رفیع سے جو ہے وہ نیچے لا کر اور مخلوق کے برابر کر دیا جائے, یہ بھی اصل میں کیا ہے؟ شرک ہے. اور جو بھی مشرک ہوتا ہے نا وہ اصل میں تین اعتبارات سے اللہ کو چیلنج کرتا ہے, اس کی ذات کے اعتبار سے, اس کی صفات کے اعتبار سے اور اس کے حقوق کے اعتبار سے اللہ کو چیلنج کرتا ہے. یعنی یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے یکتا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اس کا کوئی ہم پلہ نہیں, اس کا کوئی ند نہیں ہے. ند یہ اندادہ, یہ ند اسی کی جمع اندازہ آتا ہے نا کہ اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ، تو اس کا کوئی مد مقابل نہیں، لیکن یہ ہے کہ جو بھی شرک کرنے والا ہے وہ اللہ کی مخلوق کو اٹھا کر اور اس کے ساتھ اس کا مد مقابل ٹھہرا دیتا ہے، یہ کیا ہے، اس کی ذات میں انسان جو ہے وہ مشرک چیلنج کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے اللہ کی صفات میں کسی مخلوق کو اس کی صفات کے برابر کر دیا جائے، یہ چیلنج ہے، یعنی صفات کے اعتبار سے. پھر اللہ کا حق ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے، اللہ کا حق ہے کہ وہ صرف اسی کی کیا کی جائے، عبادت کی جائے، لیکن یہ ہے کہ انسان کو بھی جو ہے وہ انسانوں کو سجدہ کرنے لگے، انسان اپنے جیسے انسان کو اس کے سامنے سر اور ماتھا ٹیکنے لگے، اور اپنے جیسے انسانوں کی جو ہے وہ یا اس طرح کی کوئی مخلوق کی جو ہے وہ عبادت اور پوجا شروع ہو جائے. تو یہ بھی کیا ہے، یہ اللہ کے حقوق میں جو ہے وہ چیلنج کرنا ہے مشرک کی طرف سے. تو یہ تین اعتبار سے جبھی جو ہے وہ شرک کی موٹی موٹی تین ہی قسمیں بیان ہوتی ہیں نا، یعنی شرک فی ذات، شرک فی صفات اور شرک فی حقوق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام قسموں سے ہماری حفاظت فرمائے. اور یہ شرک ایسا گھناؤنا جرم ہے کہ یہ ہر زمانے میں ایک نہ بھیز بدل کر جو ہے وہ انسانیت کے سامنے آ جاتا ہے اور اس انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا. جب بھی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اکثر اہل ایمان وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی اہل ایمان کی جو اکثریت ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتی. بڑی خطرناک بات ہے کہ مسلمانوں کی میجورٹی شرک میں مبتلا. آج تو میں یہاں بیٹھ کر ابھی یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں تو پکا مسلمان ہوں، میں تو نمازی پڑھ رہا ہوں، کلمہ گو مسلمان ہوں، اور مشرک کا ایک محدود تصور یہ ہے کہ جو بھی یعنی بتوں کی پوجا جو ہندوستان میں ہو رہی ہے اب، یہ 14 سال پہلے مشرکین نے کیے تھے، بتوں کو پوجتے تھے اپنے ہاتھوں سے بنا کر، صرف وہی مشرک ہیں. یا یہ ہے کہ یہودیوں نے جو ہے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، وہ مشرک ہیں، انہوں نے شرک کیا. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر شرک کیا، میں تو مشرک نہیں ہوں. لیکن یہ ہے کہ جب شرک کی اقسام ہم پڑھتے ہیں، ضرور سنیے گا بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمتہ اللہ علیہ کے اس موضوع کے حوالے سے. موضوع کیا ہے؟ حقیقت اقسام شرک. 6 گھنٹے کے بیانات ہیں اس موضوع پر، اور تفصیل کے ساتھ شرک کی حقیقت کو بھی واضح کیا اور اقسام شرک کو بھی واضح کیا. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ موٹی موٹی تو یہ قسمیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ آج ایک مسلمان شرک کس طرح سے کرتا ہے، جس طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرکا، من تصدق یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا. جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا، اس نے جو ہے جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی، اس نے شرک کیا. اس نے اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دکھاوے کی نماز کیا ہے؟ میں نماز میں جو ہے وہ کھڑا ہوا ہوں، مجھے احساس ہو گیا کہ برابر میرا قریبی دوست آ گیا ہے، میں عموم میں سجدہ مثال کے طور پر کرتا ہوں 1 سیکنڈ کا، لیکن اب دوست آ گیا تو میں نے اپنی جو بھی عبادت گزاری ہے اس پر روک ڈالنے کے لیے میں نے سجدہ 1 سیکنڈ کے بجائے 2 سیکنڈ کا کر دیا. اب مجھے بتائیے کہ سجدہ کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے تھا نا اصل میں. اور وہ کتنے سیکنڈ کا میں کر رہا تھا؟ عموم میں 1 سیکنڈ کا. 1 سیکنڈ مزید جو اضافہ ہوا ہے، اب میں نے اللہ کے لیے جو سجدہ کرنا تھا اس میں کس کو شریک کر لیا؟ اس اپنے دوست کو شریک کر لیا، 1 سیکنڈ اس کا شامل کر دیا. تو مشرک اسے نہیں کہتے کہ جو اللہ کا انکار کرے، بلکہ مشرک کون ہوتا ہے؟ کہ جو اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کو جو ہے وہ شریک کر لے. تو یہ بھی شرک ہے. دکھاوے کا روزہ شرک ہے، دکھاوے کا صدقہ جو ہے وہ شرک ہے. تو وجہ یہ ہے کہ پھر اور یہ شرک تو میں نے عرض کیا کہ نئے انداز میں آتا ہے ہر زمانے میں بھیز بدر کا، اور ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا. جس طرح سے اقبال نے کہا نا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یعنی ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، یعنی آج کوئی لات منات عزا آپ کو جو ہے وہ نظر نہیں آئیں گے اسلامی ممالک میں. آج ایک بہت بڑا بت جو سامنے آ رہا ہے وہ وطن پرستی ہے، یعنی اسلام کو جو ہے وہ بالکل پس منظر میں دیکھ کر. اور وطن کی جے، اور وطن سب سے پہلے پاکستان کے نعرے تو یہاں پہ بھی لگے نا، یعنی سب سے پہلے اسلام نہیں، سب سے پہلے پاکستان. اسلام جاتا جائے، مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان بھی اگر تم نے اس کا نعرہ لگایا سب سے پہلے پاکستان، تو پاکستان کی بنیاد کیا ہے؟ یہ بنا کس نام پر تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کی بنیاد میں اسلام ہے. تو لہٰذا اسلام نہیں ہے تو پھر پاکستان بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً اس پاکستان کی بنیادوں میں جو ہم نے یعنی وعدے کیے تھے اس کی طرف رجوع کی توفیق نصیب فرمائے، کہ اسلام کے استحکام پر پاکستان کا استحکام ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ شرک کی موٹی موٹی قسمیں, اور یہ ہے کہ یہ شرک ایسا گھناؤنا جرم جو ہر زمانے میں نیا بھیز بدل کر آتا ہے. اور اللہ فرمانے ہے کہ اللہ شرک کو معاف کرنے والا نہیں. ہاں اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا. اب اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو چاہے گا اللہ گناہ کو معاف کر دے گا کہ بھئی گناہ کرنے کی سرٹیفیکیشن جو ہے وہ دی جا رہی کہ بھئی اس کے علاوہ سارے گناہ جو ہے وہ اللہ معاف لازمن کرے گا, نہیں, بلکہ وعدہ نہیں کیا جا رہا, یعنی ایک وہ دلائی جا رہی ہے کہ بھئی امید ہے کہ اللہ معاف کر دے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ اچھی طرح سے اس آیت کا یہ مفہوم جو ہے وہ سمجھ لینا چاہیے, کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز موجود ہے کہ بھئی مسلمان تو ہے نا, اور یہ کہ بالآخر جو ہے وہ اگر یہ ہے کہ کوئی بدعمالیاں بھی کی ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ جہنم میں سزا بھگت کر اور بالآخر جنت میں داخل کر دیے جائے گا. اور وہ حدیث بیان کر دی جاتی جو بالکل صحیح روایت ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا بالآخر وہ اپنی سزائیں گناہوں کی بھگت کر جہنم میں اور اس سے نکال کر اور جنت میں داخل کر دیا جائے, بالکل صحیح روایت ہے. لیکن آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ اس روایت کو کس طرح سے جو ہے وہ ذہن میں رکھ کر بیان کیا جا رہا ہے اور ہمارے عقیدے بن رہا ہے. تو چلو جہنم سے نکل تو جائیں گے نا, اب یہ کہ یہ کتنی خوفناک بات ہے, وہ جہنم کا کوئی تصور بھی ہمارے ذہنوں میں ہے کہ نہیں, کیا سمجھ رہے ہیں ہم؟ یعنی معاذ اللہ شما معاذ اللہ میں عرض کروں کہ ہم نے جہنم کو ایسا سمجھ لیا کہ بس جیسے کوئی باتھ روم ہے, بس اس میں سے کوئی داخل کر کے اور نہلا دھلا کے پاک صاف کر کے اور یہ کہ بس جنت میں داخل کر دیا جائے گا. معاذ اللہ شما معاذ, یعنی یہ کہ وہ جہنم کے جو بھڑکائی ہوئی انسان کی نہیں ہے, آج انسان کی بھڑکائی ہوئی آگ ماچس کی تیلی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی. اور یہ کون سی آگ ہے؟ نار اللہ الموقدہ, اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. اور فی آمد ممددہ, اس کے چولہے ہیں وہ قناتوں کی طرح ہیں کہ جو کہ گھیرے ہوئے ہوں گے, بلند چولہے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ہوا سے بھی محفوظ فرمائے. ہمیں تو یہ دعا کرنی اور ہمارا عزم یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی ہولناکی اس کی ہوا سے بچاتے ہوئے براہ راست ہمیں جنت میں داخل فرماتے ہیں اور ہمارا حساب جو ہے وہ آسان حساب ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً اس فکر کا حامل ہمیں بنائے, اور یہ شرک ہر حالت میں جو بھی اس کی اقسام ہے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. فرمایا جا رہا ہے کہ میں یشرک باللہ, اور جو اللہ کے ساتھ شریک کرے کسی بھی اعتبار سے, فقط ضل ولالم بعیدا, تو وہ تو گمراہ ہوا دور کی گمراہی میں. یعنی آپ یہ نوٹ کیجئے کہ ایک بے حیا انسان ہے, یعنی وہ بے حیائی کرتا ہے تو وہ بے حیا انسان ہوگا, ممکن ہے دوسرے معاملات میں وہ بالکل صحیح ہو. ایک بے نمازی ہے تو وہ نماز چھوڑ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اور دوسرے کام جب وہ اچھے کر رہا ہو. لیکن یہ شرک ایسے گھناؤنا جرم ہے کہ جب یہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر یہ کہ ہر زاویے میں انسان جو ہے وہ ڈیٹریک ہوتا ہے, پٹری سے جب اترتا ہے ہر زاویے میں. تو لگا یہ ہے کہ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ ایسی عمارت کہ جس کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی پڑ جائے, تو لگا یہ ہے کہ وہ پوری عمارت پھر کیسے جائے گی, وہ ایفل ٹاور ہی بنے گا نا, بالکل ٹیڑھی عمارت ہے کہ جو جائے گا. لہٰذا یہ ہے کہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو شرک کرے اللہ کے ساتھ تو وہ تو دور کی گمراہی میں جو ہے وہ جا پڑا. اب مشرکین کا طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کس کو کیا, ذرا سوچو تو صحیح کتنی بھونڈی تقسیم ہے اور کتنی بھونڈی عقل ہے ان مشرکین کی کہ اللہ کے ساتھ یعنی کچھ مونس نام ہیں کہ جو کہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا. اللہ انافا, وہ نہیں پکارتے اللہ کے سوا مگر کن کو پکار رہے ہیں؟ چند مونس ناموں کو. یعنی مشرکین مکہ عرب میں آپ کو پتا ہے کہ جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی, یعنی ویسے دوسرے اینگل میں تو دیکھیں نا, تو ان کا طرز عمل کیا تھا کہ عرب میں کسی مشرک کے یعنی گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہو, ہم پڑھتے گئے نا کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ تو پھر زندہ درگور کر دیتے تھے, لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. ایسے ہی نا معاملہ مشرکین مکہ یہ کیا کرتے تھے, یعنی اتنا عورت کو اور اگر زندہ بھی چھوڑ دیتے تھے تو پھر وہ بھیڑ بکریوں کی طرح اس کو رکھا ہوا تھا, بس جنسی جذبے کی تسکین کے لیے اس کو رکھا ہوا تھا, ورنہ یہ ہے کہ وہ یعنی دفن کر دیا کرتے تھے. لیکن بھونڈی عقل آپ دیکھیں کہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں چند مونس ناموں کو, بدھ بنا لیے ہیں کس کے, لات منات عزا, سارے مونس, اور یہ ہے کہ کہا کہ یہ فرشتے کیا ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور انہی کے حوالے سے پھر یہ مونس نام جو ہے وہ گھڑ لیے. اور یہ ہے کہ جس طرح سے ایک باپ اپنے بیٹیوں کا جو بھی فرمائشیں ہیں وہ نہیں ٹالتا، ان کی فرمائشیں لازمن پوری کرتا ہے، تو اللہ کی یہ بیٹیاں ہیں، فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یعنی خود سے جو ہے وہ فرشتوں کو مونس گردانا اور کہہ دیا کہ بس یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بات نہیں ٹالے گا، اور یہ کہ ہم ان کی عبادت کریں گے، پوجا کریں گے ان کے بت بنا کر، تو یہ ہماری سفارش کر دیں گے. ہا الا شفا اونا اند اللہ، یہ ان کا قول ہے کہ جو سورہ یونس میں آتا کہ یہ کیا ہے، یہ بت جن کی ہم پرستش کرتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہو جائیں گے. اللہ کو مانا لیکن اللہ کے ساتھ چھوٹے جی کے گاڈ اینڈ گوڈیسز ہیں کہ جو کہ بنا ڈالو، یہ ہے شرک. تو فرمایا کہ یہ نہیں پکارتے مگر چند مونس نام ہیں. وہی یا دونوں الا شیطان مریدا، اصل بات یہ ہے کہ یہ نہیں پکار رہے، یہ نہیں عبادت کر رہے مگر یہ کہ سرکش شیطان کی. یعنی یہ بظاہر تو مونس ناموں کے بت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فلاں دیوی، یہ فلاں دیوی، اور فلاں اس کے پاس یہ اختیار ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے، لیکن پیچھے جو ڈورے ہیں کہ جن جو جس کے ہاتھ میں، وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے. اور یہ شیطان نے سب سے پہلے قوم نوح کو جو ہے وہ بت پرستی پہ لگایا تھا، اور یہ کہ وہاں سے پھر قوم نوح سے یہ بت پرستی ہے کہ جو جس کا آغاز ہوا. چند ان کے پانچ بڑے بڑے بزرگ تھے، اور جب وہ ان کا انتقال ہوا تو شیطان نے پٹی پڑھائی کہ ان کی تصویریں بناؤ، پھر پٹی یہ پڑھائی کہ تصویریں تو ناپائیدار ہیں، تو لہٰذا کوئی پائیدار کام کرو، بت بناؤ. اور اس طرح سے یہ بت پرستی کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا، قوم نوح سے ہوا. تو یہ اصل میں سرکش شیطان ہے کہ جو ہے وہ اس کی پکار پر لبیک کہہ رہے ہیں اور اس کی جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں. لعنہ اللہ، اور وہ شیطان کا معاملہ کیا ہے کہ اس پر تو اللہ نے لعنت فرمائی، وہ تو راندہ درگاہ ہو گیا، وہ رحمت سے اللہ کی دور کر دیا گیا. لعنت کا مفہوم یہی ہوتا ہے. اب آگے دیکھیے ذرا جو آگے آیات آ رہی ہیں کہ جس میں اب شیطان کے عزائم بیان کیے جا رہے ہیں انسانوں کے خلاف، میرے اور آپ کے خلاف. یہ بات ذہن میں رکھیں، شیطان کون ہے؟ ابلیس. یہ کس میں سے تھا؟ جنات میں سے تھا. سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں نا وکانا من الجن، یہ جنوں میں سے تھا. اور ازل، یہ ازلی دشمن ہے. ازل میں ہمارے والدین آدم علیہ السلام اور اما حوا سلام علیہا کو بہکایا، اور یہ ہے کہ اللہ کا حکم نہیں مانا. آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں کو حکم ہوا تھا کہ سجدے میں گر جائیں، یہ بھی اس میں شامل تھا فرشتوں میں. اپنی عبادت گزاری کی وجہ سے اللہ نے اس کا مقام جنوں سے اٹھا کر فرشتوں میں کر دیا تھا. اور جب یہ حکم سجدے کا ملا انسان آدم علیہ السلام کو، تو یہ بھی اس حکم میں شامل تھا، لیکن یہ ہے کہ اپنی چودراہٹ جو ہے وہ الگ دکھائی، اور یہ ہے کہ تکبر کیا، انکار کیا، ابا واستکبرا، اور کانا من الکافرین، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. اور تکبر میں اس نے کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں اس کو سجدہ کیوں کروں انسان کو؟ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ انر شے ہے، اعلی شے ہے، اور یہ آدم جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوا، یہ کثیف شے ہے، گھٹیا شے ہے، ایک اعلی گھٹیا کو کیسے سجدہ کر سکتی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار کر وہاں سے نکالا، آرامدہ درگاہ ہوا. اب سورہ آراف میں ہم پڑھیں گے اور پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مہلت لی، اللہ نے اس کو مہلت دی، اور اس نے یہ ڈکلیئر وار انسانوں کے خلاف، میرے ہم یعنی سب کے خلاف جو وہ چھیڑ دی کہ لأقعدن لهم صراطك المستقیم، اے اللہ میرا یہ وعدہ ہے کہ میں تیرے بندوں کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. یعنی دیکھیں، ایک ہے اللہ کا راستہ صراط مستقیم کی، جس کی ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور اس کے علاوہ جتنے آڑے ترچے راستے ہیں وہ کس کے راستے ہیں؟ وہ شیطان کے راستے ہیں. لہذا یہ بات جان لیجئے کہ شیطان جو ہے نا وہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے، وہ اپنے راستوں پر نہیں بیٹھتا، اس کے لیے تو اس کے چیلے ہیں، اور جو اس کے راستے پر چل گیا تو اسے کیا ضرورت ہے کہ اب وہاں جو ہے وہ جائے اس پر ٹائم لگائے. ہاں جو صراط مستقیم پر آتا ہے، اپنے نفس کو قابو کر کے اللہ کا مطیع بننا چاہتا ہے، اب اس صراط مستقیم پر آ کر جو ہے وہ اپنے مختلف ہتھکنڈوں سے، جس کا تذکرہ یہاں آ رہا ہے، جو پھر انسان کو صراط مستقیم سے ڈیٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب دیکھیں اس کے عزائم کیا ہیں، کیسے ہٹاتا ہے صراط مستقیم سے. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اس شیطان نے یہ عزم کیا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں سے اپنا مقرر کیا ہوا حصہ لازمن لے کے رہوں گا. کیا مطلب مقرر کیا ہوا حصہ لازمن لے کے رہوں گا؟ کہ میں بتوں کے نام پر اور جانوروں کے نام پر اور مرنے والوں کے نام پر، ذرا نوٹ کیجیے گا، میں تیرے بندوں سے اپنا حصہ لے کر آؤں گا. یعنی یہ ہے کہ جو یعنی جانور اے اللہ تو نے ان کے روزگار کے لیے دیے کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ، یہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ بتوں کے نام پر جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو استعمال نہیں کریں گے، میں اپنا حصہ مقرر کر کے رہوں گا. اسی طرح سے بتوں کے نام پر یہ حلوے مانڈی چڑھائیں گے، تیرے لیے نہیں دیں گے، تیری راہ میں نہیں دیں گے، بتوں کے نام پر دیں گے. اور یہ حلوے مانڈے آتے تھے، 360 بت اہل خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے قریش مکہ کے، کس کے پیٹ میں جاتے تھے؟ وہ تو خود اپنے پیٹ بھرتے تھے، بتوں کے اندر تو نہیں جاتے تھے. لیکن یہ ہے کہ یہ بتوں کے نام پر میں اپنا حصہ مقرر کر کے رہوں گا، یہ شیطان کے عزائم. اور مرنے والوں کے نام پر، آج یہ گمراہی ہمارے ہاں موجود ہے کہ نہیں، جو مر جائے اب وہ مرنا بھی مشکل ہو گیا نا، ایک ایک ہفتے تک جو ہے وہ کھانا کھلانے کی رسمیں ہیں کہ جو کہ چل رہی. اور کہا یہ جاتا ہے اگر کوئی یہ یعنی رسم نہ پوری کرے جو کہ جس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، کچھ کھانا پلانا ہوا ہی نہیں. ابھی مردے تو کچھ دفنا کے جو ہے وہ آئے ہیں، رونا دھونا ہو رہا تھا، اور جیسے دفنا کے واپس آئے اب بوٹیوں پر جو ہے وہ جھگڑ رہے تھے، جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے معاملہ عجیب و غریب. مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہے، یہ مرنے والوں کے نام پر میں اپنا حصہ ان سے لوں گا، نصیب مفروضہ، مقرر کیا ہوا حصہ. پھر کہتا ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں لازمن انہیں گمراہ کروں گا. شرک کی گمراہی، مادہ پرستی کی گمراہی، نظریے کی گمراہی، سوچ کی گمراہی، عقیدے کی گمراہی، ان گمراہیوں میں میں ان کو مبتلا کروں گا. آج آپ دیکھیں کہ کس کس طرح سے عقیدے کے اعتبار سے جو ہے وہ عقیدہ ہی تبدیل کیا جا رہا. عقیدہ میرا اور آپ کا کیا ہے کہ یہ جسم کس کو کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے نا. ایک ایک شے، ایک ایک نعمت وہ اللہ کی عطا کردہ، آنکھ کی نعمت، کان کی نعمت، ہاتھوں کی نعمت، پاؤں کی نعمت، ہر چیز آپ دیکھیں، اس پہ میرا اور آپ کا اختیار کیا ہے؟ لیکن یہ ہے کہ آج عقیدے کے اعتبار سے گمراہی کیا ہے، میرا جسم میری مرضی، یہ نعرے لگے کہ نہیں زمین پر؟ گمراہی کی انتہا یہ شیطان کے سارے ہتھکنڈے جو یہاں بیان ہو رہے ہیں، کہ میں ان کو گمراہ کر کے رہوں گا، عقیدے کو تبدیل کروں گا، ان کے نظریے سوچ کو تبدیل کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں لازمن امیدیں دلاؤں گا، وشفل تھنکنگز، خوشکن خواہشات میں انہیں مبتلا کروں گا. جس طرح سے یہود میں خوشکن خواہشات پیدا ہوئی کہ بھائی ہم تو بڑے چہیتے ہیں، نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، اللہ کے بیٹوں کے معنی میں ہمیں تھوڑی آگ میں جھوکے گا. لم تمسن النار الا ایاما معدودا، لن يدخل الجنت الا من كان هودا و نصارا، یہود و نصارا ہی جنت کے لیے ہیں، باقی سارے جہنم میں جائیں گے. یہ سارے وشفل تھنکنگ ہیں کہ جو آج ہمارے اندر بھی پیدا ہو گئے کہ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے میرے مولا تیری محبوب کی امت میں ہے، اللہ خیر صلی اللہ، شراب پی، زنا کیا، بدکاری کی، رشوت لی، سب کچھ لیا، لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود تیری محبوب کی امت میں کلمہ پڑھ کے شامل ہوگا تو بخشے بخشائیں، چاہے جو چاہے ہم کریں. یہ ہے وہ وشفل تھنکنگز، یہ شیطان کے حملے ہیں. اور فرمایا وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں لازمن انہیں سکھاؤں گا، انہیں مشورے دوں گا، انہیں ترغیب دوں گا. تو یہ کیا کریں گے؟ فَلَيُبَتِّكُنَّ أَذْهَانَ الْأَنَامِ، تو یہ جانوروں کے کان چیر کر جو ہے وہ بتوں کو دے دیں گے. یہ سورہ انعام میں تفصیل آئے گی. کیا کرتے تھے قریش مکہ؟ اپنی مرضی سے یہ فلاں اونٹ یا فلاں اونٹنی ہے، اور فلاں اونٹنی سے لگاتار 10 بچے پیدا ہو گئے، تو لہٰذا اب اس کو استعمال نہیں کریں گے، اس کا کان پر چیرا لگایا اور فلاں بت کے نام پر دے دیا. یہ فلاں اونٹ ہے، اس کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو گئے، تو لہٰذا اس کا کان چیرا اور فلاں بت کے نام پر دے دیا، اس کو استعمال نہیں کرنا. حالانکہ یہ سب مخلوق جو ہے وہ انسان کے استعمال کے لیے اللہ نے بنائی، لیکن اس طرح سے یہ گمراہی ہے کہ میں لازمن انہیں ترغیب دوں گا کہ یہ جانوروں کے کان چیریں گے اور بتوں کے حوالے کریں گے. آج ہمارے بھی کیفیات ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ یہ فلاں جانور ہے کہ بس یہ تو مخصوص ہے، اس کو جو ہے وہ کوئی جوتنا نہیں ہے کھیتی باڑی میں، کوئی ان پر سواری نہیں کرنی، اور یہ فلاں ہستی کے نام سے جو ہے وہ منسوب. اللہ تعالیٰ ہمیں اس گمراہی سے محفوظ فرمائے. یہ شیطان کے عزائم آپ دیکھیں. فرمایا وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں لازمن انہیں سکھاؤں گا اور ترغیب دوں گا، تو یہ مزید کیا کریں گے؟ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ اللہ کی تخلیق میں جو ہے وہ تغیر کریں گے، اس کو تبدیل کر کے رکھ دیں گے. کیا مطلب ہے؟ کہ فطرت کو جو ہے وہ تبدیل کریں گے. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اور بہت سارے مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. مطلب کیا ہے کہ جس تخلیق کو جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا اس سے وہ کام ملیں گے. اور اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں, وقت کی کمی ہے. یعنی عورت اور مرد, بہت اہم بات ہے یہ, مرد کا دائرہ کار اور عورت کا دائرہ کار بالکل الگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا. بنانے والا دونوں کا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اللہ کو زیادہ پتا ہے نا کہ میں اپنی مخلوق سے مجھے کیا کام لینا. اس نے متعین کر دیا. قرآن و سنت کی روشنی میں واضح ہے کہ مرد باہر نکلے گا اور اکنامک ایکٹیویٹی اس کی ذمہ داری, حال کی ذمہ داری اس کی, اور عورت جو ہے وہ قرن فی بیوتکن, سورہ عذاب, گھر میں قرار پکڑیں گی یہ خواتین, اور مستقبل کی ذمہ داری عورتوں کی ذمہ ہے گھر میں رہ کے. مستقبل کون ہے؟ ہمارے یہ بچے ہیں, یہ معاشرے کا مستقبل ہے. بہترین رجال کار فراہم کریں. یہ فرسٹ انسٹیٹیوشن جو ماں کی گود ہے, جو اس کی حرارت بچے کو نصیب ہونی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اب کیا ہے کہ مرد و زن کا توازن ہر لحاظ سے, مغرب کی اندھی تقلید میں عورتوں کو باہر نکالنا, یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی جو فطرت ہے, جس مقصد کے تحت اللہ نے جس مخلوق کو پیدا کیا اس میں تغیر کر دیا. عورت کو بھی گھر سے باہر نکالا, اور یعنی چراغ خانہ کو شمع محفل بنایا. کس طرح سے خود تو تھری پی سوٹ میں اوپر تک جو ہے وہ سوٹڈ بوٹڈ مرد, اور عورت کو بالکل برہنہ کر کے, اور یہ کہ مارکیٹ کا کھلونا بنایا گیا. یہ ہے اللہ کی تخلیق میں. پھر یعنی صلاحیتیں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے دی ہیں, اس میں جو ہے وہ تغیر کریں گے. یعنی جو صلاحیتیں اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے لگنی چاہیے تھی, وہ صلاحیتیں جو ہے وہ شیطان کے راستے پر جو ہے وہ لگائے جا رہی ہیں. جو تحریر کی صلاحیت اللہ نے دی کہ تاکہ دین کے لیے جو ہے وہ کوئی کارآمد ثابت ہو, لہٰذا وہ تحریر لگ رہی ہے لوگوں کے نظریات کو تبدیل کرنے کے لیے. جو یہ زبان کی صلاحیت, بیان کی صلاحیت سب سے بیسٹ فیکلٹی ہے انسان کے اندر, اس کے ذریعے سے قرآن کی تعلیم کو عام ہونا چاہیے تھا, لیکن کس طرح سے جو ہے وہ غلط نظریات اور دلوں کو دکھانا اور طنز اور استہزاء اور غیبت, یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو یہ اللہ کی تخلیق کو جو ہے وہ تبدیل کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً شیطان کے ان حملوں سے ہماری حفاظت فرمائے. فرمایا کہ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا, اور جس کسی نے شیطان کو اپنا ولی دوست بنا لیا, پشتنا بنا لیا, من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر, فقد خسر خسرانا مبینا, تو وہ تو بہت واضح خسارے میں جو وہ جا پڑا. یعدہم ویمنیہم, یہ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے. آج جو بھی رشوت لینے والا ہے اور جو بھی سودی کاروبار پوری اکانومی اس پر بیس کر رہی ہے, شیطان کیا امیدیں دلاتا ہے, کیا وعدے دیتا ہے؟ ارے کچھ نہیں ہونے والا. اور بھائی یہ جو بھی تم سودی کاروبار کر رہے ہو, اب دیکھیں کس طرح سے میٹھے بول اندر ڈالتا ہے شیطان اور خیالات ڈالتا ہے. پورا کاروبار تمہارا سود پر ہے, اس کو ختم کر دو گے تو یہ امپلائمنٹ جو ہے وہ بھوکی مر جائے گی. یہ تمہارے کاروبار سے جو منسلک ہے, یہ مزدور, یہ بھوکے مر جائیں گے. تو لہٰذا یہ سود کو ختم نہیں کرنا. اب کس طرح سے شیطان دیکھیں وہ امیدیں دلاتا ہے. بھائی یہ تم رشوت جو ہے وہ اپنے لیے تھوڑی دے دو, اپنے بچوں کے لیے دے دو, انہیں بھوکا مارنا ہے. اور اس طرح سے رشوت جو ہے وہ انسان اس پر لگا دیتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان شیطان کے حملوں سے حفاظت فرمائے. یہ تو وعدے دیتا ہے اور یہ امیدیں دلائے گا. مما یعدہم الشیطان الا غرورا, اور اللہ واضح فرما رہے ہیں کہ انسان, یہ جو بھی شیطان کے وعدے ہیں یہ دھوکے کی سوا کچھ نہیں, یہ نرا دھوکا ہے. اولئک مآواہم جہنم, اور پھر ایسے لوگوں کا معاملہ اور ان کا جو انجام بد ہے جو شیطان کی پیروی کریں, وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ وہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا, اور وہ اس سے بھاگ نہیں سکیں گے, کوئی پناہ جو ہے وہ نہیں حاصل کر سکیں گے. یہ جہنم میں ان کا پھر ٹھکانہ ہوگی. اللہم اجرنا من النار, اللہ تعالی ہمیں جہنم کی ہوا سے بھی محفوظ فرمائے. لیکن اس کے برعکس, اب یہ سائملٹینس کنٹراسٹ آپ قرآن مجید میں بار بار دیکھیں گے کہ جہاں اللہ کے نافرمانوں کا تذکرہ اور ان کا انجام بد بیان ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اپنے نیک بندوں کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں کہ بھئی اسی زمین پر جن کو تمہیں اسوہ بنانا تھا, رول ماڈل تمہیں تمہارے سامنے وہ ہونے چاہیے تھے, وہ بھی موجود ہیں. ان کے بھی پیٹ تھے, ان کے بھی بچے تھے, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیٹ کی خاطر جو ہے وہ اللہ کو ناراض نہیں کیا, اللہ کی بغاوت نہیں کی, قوم کے سودے نہیں کیے. تو لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں, والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے
اور صرف ایمان پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ایمان کو ثابت بھی کیا اپنے عمل سے، نیک اعمال انہوں نے کیے. سندخلوہم جنات تجری من تحتہا الانہار، سو وہ ہم انہیں داخل کریں گے ان قریب ایسے باغات میں کہ جس کے دامن سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہنے والے ہوں گے. وعد اللہ حقا، اور یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون اللہ سے زیادہ سچا ہوگا بات کے اعتبار سے، یعنی اللہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا، جب وہ کوئی بات کہہ رہا ہے کہ اپنے ماننے والوں کو وعدہ دے رہا ہے جنت کا، تو اس سے سچی بات جب وہ اور کس کی ہو سکتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں واقعتاً اللہ کے ان وعدوں پر کامل یقین عطا فرمائے، اور جو بھی شرکی جو بھی قسم ہے ہر زمانے میں جو یہ بھیس بدل کر آتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کو پہچان کر اس سے اجتناب کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.